चाहिए गर्मी न दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
मदरसन के नाजरीन, प्रोग्राम इल्म की बातें, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम आलीशान है, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमा, क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास किसी शख्सियत के हवाले से और उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मौजूआत वो लाने की कोशिश करते हैं आप तक एक इल्मी बातें भी पहुंचाई जा सकें। और मुफ्ती निकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में वो शिरकत करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती हसन साहब, हजरत आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इन्हीं के साथ मुफ्ती जमील साहब हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू एक बड़ी अजीम शख्सियत के हवाले से है। चूँकि दो ज़ीकादा हज़रत सदरुशरिया बदरुत्तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजदली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका बतौर ख़ास ज़िक्र खैर होता है और आपका विसाल मुबारक भी इस महीने का है, उर्स मुबारक इसी महीने में होता है। तो आज इन्हीं की सीरत के हवाले से, इनके इल्म के हवाले से, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से इनकी वो इब्तदाई मुलाकात, फिर गुजरे हुए वो अयाम, फिर आला हज़रत अलैह रहमा के साथ इनका रहना और आपकी ही शागिर्दगी इख्तियार करना, आपकी खलीफा भी हैं साथ और भी बरकात ये इनको मिलना, तो इंशाल्लाह इनकी सीरत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जिनकी मशहूर ज़माना किताब बहार शरीयत, बिलखसूस वो कि जो कहें कि हर आलिम की एक तरह की ज़रूरत है, और उनसे पढ़कर कितने लोग, कितने उलमा, कितने तलबा, वो किस तरह का फैज़ान हासिल उन्होंने किया है। तो आपकी मुख्तलिफ सीरत के हवाले से इल्मी तौर पर भी और आपके अमल तो अमल के हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अव्वल ताखिर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहिए और इंशाल्लाह आपकी तरफ कुछ बातें जो है वो बढ़ाने के हम सही करेंगे। और बिला ताखिर मैं चाहूँगा मुफ्ती हसन साहब से अपने प्रोग्राम का बाकायदा इस तौर पर वो एक इब्तदाई गुफ्तगू सदरुशरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से वो क्या कहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है सीरत सदरुशरिया, यानी अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो हस्ती है, जो ज़ात है, उनके हवाले से कुछ बातें हमने सुननी हैं। आपका इल्मी मकाम क्या है, आपका अमली मकाम क्या है, अल्लाह ने आपको कैसी सीरत से नवाजा था और आपकी करामात क्या थी, आपका बारगाह रिसालत में मकाम और मर्तबा क्या था, आला हज़रत आपसे किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले के अंदर सुनेंगे और हमारे सामने वाज़े होगा कि यकीनन सदरुशरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह पाक के वली भी थे, जहाँ आप एक ज़बरदस्त आलिम दीन थे और ऐसे आलिम दीन थे कि जिसकी नज़ीर मिलना ये मुश्किल है। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला जब इनका तस्किरा होगा तो बहुत सारी बातें हमारे सामने जाहिर होंगी। और ये बात वाज़े है कि जब अल्लाह के नेक बंदों का तस्किरा किया जाता है तो उस वक्त अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं, और हमारा ये हुस्न ज़न है कि यकीनन सदरुशरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन हस्तियों में से हैं कि जिनके जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतें ये नाजिल होंगी और इस वक्त जो दुआएं की जाएंगी, जो इल्तिजाएं की जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह तबारक व ताला जरूर कबूल होंगी। तो सदरुशरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्मी एतबार से
आपसे मुफ्ती साहब एक बात अर्ज करूँ कि इनका एक लकब मशहूर ज़माना सदरुशरिया है और अलकाब से शख्सियात की एक तरह की मार्फत भी होती है। इस ज़माने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस ज़माने के भी उलमा जिस तरह इनको जिन अलकाब के साथ याद करते थे,
تو بیسک یہ صدر الشریعہ جو ہم ان کو کہتے ہیں جی. یہ کیا ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا سا خلاصہ پہلے بیان فرما
جی. صدر دیکھیں کسی چیز کے ماہر کو کسی چیز کے اوپر جو فوقیت رکھتا ہے یعنی جو کسی معاملے کے اندر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے. تو صدر الشریعہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے علم کے اندر بلندی فقہ کے اندر بلندی عطا فرمائی ہو یعنی علوم شریعت کے اندر جو ماہر ہوں. اور یہ لقب صرف مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں ملا, ان سے قبل دو صدر الشریعہ, صدر الشریعہ اکبر اور صدر الشریعہ اصغر جو عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب وقایا شرح وقایا جو ہیں ان کے القاب ہیں یہ, ان کو صدر الشریعہ کہا جاتا تھا. اور انہی کی علمی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے جب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے صدر الشریعہ کے اندر یہ خوبیاں دیکھیں کہ ان کے اندر بھی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو آپ نے ان کو لقب دیا صدر الشریعہ کا. یعنی جس بندے کو علم حدیث میں, علم تفسیر میں, علم فقہ کے اندر, اصول کے اندر, فروع کے اندر مہارت حاصل ہو, شریعت کے قوانین کا جو حافظ ہو, اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غذیہ بالعلم والادب, یعنی گویا کہ جس کو جس کی نشو نما جو ہوئی ہے, جس کو جو غذا ملی ہے, کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ غذا کے ذریعے اس کا جسم بڑھتا ہے اور دوسری غذا ہوتی روحانی, اور علمی غذا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کسی کی پرورش ہوتی ہے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ علم و ادب کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ان کے بھائی وغیرہ کسی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صدر الشریعہ کے جو بیٹے تھے, بہت سارے بیٹے ہوئے جیسے ابھی بھی محدث کبیر دامت برکاتہم علیہ حیات ہیں, تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر ان کے بیٹے یہ بھی عالم دین بن گئے جو بڑے بیٹے تھے تو صدر الشریعہ کی 10 پشتیں وہ ہوں گی کہ جو عالم بنتے ہوئے آ رہی ہیں,
اللہ
یعنی علماء بنتے ہوئے آ رہی ہیں. اور پھر وہ عالم بنے, فقط وہ عالم نہیں بنے, یعنی ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم علیہ ہو گئے یا رضا المصطفیٰ صاحب جو میمن مسجد کے امام گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہو گئے, عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے, وہ بھی صدر الشریعہ کے بیٹے تھے, یہ سارے کے سارے علماء بنے, بلکہ ان کی اولادیں بھی علماء بنی اور اب بھی ان کی اولادیں علماء بن رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 11-12 نسلوں سے مسلسل علماء چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو خاندانی اگر جسے کوئی شاعروں کا خاندان ہوتا ہے تو اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی شعر بولنا آ جاتے ہیں. جیسے اہل عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو فصیح و بلیغ تھے, گفتگو جب کرتے تھے تو ان کے کلمات ایسے ہوتے تھے کہ بندہ حیران ہوتا تھا, وہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے, تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی گویا کہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسی فصاحت و بلاغت ان کو ہوتی ہے. بطخ کے بچے کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا, اس کو خود بخود تیرنا آتا ہے, کیونکہ اس کا فن ہی یہ ہے, اس کا کام ہی یہ ہے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ذات تھی کہ جن کا خاندان ہی علمی خاندان تھا, تو ان کی جو نشو نما ہوئی وہ علم و ادب کے ساتھ ہوئی. تو قوانین شریعت, شریعت کے اصول, تفسیر ہو, حدیث ہو, قرآن ہو, علوم شرعیہ دیگر ہوں, وہ چونکہ آپ کی ذات میں رچے بسے تھے, فقہی مسائل آپ کے زبان پر رہا کرتے تھے, تو ان مہارتوں کی وجہ سے, علوم شریعت کے اندر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب دیا گیا ہے. تو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً اس لقب کے جو ہے وہ بالکل مستحق تھے, اسی لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ لقب دیا. اور یہ یاد رہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا اس حوالے سے, کہ ہمارے یہ علماء, یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی شخصیت کو بنانے کے لیے اس کو لقب دیں, بلکہ جب شخصیت دیکھتے تھے تو شخصیت کے مطابق اسے لقب دیتے تھے, وہ لقب سے شخصیت نہیں بناتے تھے, شخصیتوں سے ان کے لقب بنا کرتے تھے. تو صدر الشریعہ کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں, حقیقی طور پہ وہ صدر الشریعہ تھے, اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو یہ لقب دیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ لقب بھی خاص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو وہ ملا ہے. کیا بات ہے, صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی جمیل صاحب, ان کے ابتدائی کچھ حالات کے حوالے سے اور اس پہ میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں.
صدر الشریعہ بدر الطریقہ محسن اہل سنت خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا مفتی الحاج امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ سن 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی کو آپ ہند کے مشرقی یو پی کے قصبے گھوسی، یہ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد ماجد، یہ ان کے دادا، یہ سب فن حکمت یعنی علم طب کے ماہر تھے، اور صدر الشریعہ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی، جو عام طور پہ بچوں کو گھر جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ نے اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش ان سے گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اپنے جو قصبہ تھا اسی کے اندر مدرسہ ناصر العلوم، تو ناصر العلوم میں پھر آپ نے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر آپ کا یہ سفر مزید آگے بڑھا، آپ جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ، ان سے آپ نے چند اسباق پڑھے، پھر اس کے بعد آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جامع معقول منقول حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ رحمہ، ان سے پھر آپ نے درس نظامی کی تکمیل یہ پڑھی، پھر اس کے بعد پھر آپ علم حدیث کے حوالے سے، جسے دورہ حدیث کہا جاتا ہے، اس کے لیے استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آپ پہنچتے ہیں، اور پھر یہ صدر الشریعہ کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ آپ پڑھا رہے ہوتے تھے کہ گویا آپ کے زبان سے نکلے ہوئے صدر الشریعہ کی مدح اور تعریف میں کلمات یہ کافی ہیں کہ مجھ سے اگر پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا.
اللہ اکبر.
حالانکہ وہ استاذ المحدثین ہیں، اور ہند میں اس وقت تو یہ پاک و ہند تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں یعنی بر صغیر، اس بر صغیر میں ان کا ایک نام تھا محدث وسیع احمد صورتی رحمت اللہ علیہ کا، اور اتنے بڑے نامور استاد کے پاس کتنے شاگردوں کا ہجوم ہوتا ہوگا، لیکن اتنے ہجوم کے باوجود ان کا صدر الشریعہ پر ناز یہ ہے کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا.
کیا بات ہے.
تو جو کچھ استاد نے دیا
اکابرین میں سے، اور جن کا ایک نام ہو، تدریس کے اندر نام ہو، علم کے اندر ان کا ایک شہرا ہو، ان کی شہرت اس حوالے سے، اور وہ کسی شاگرد کے بارے میں بطور خاص کہیں، اور ویسے یہ وتیرہ رہا ہے علماء کا، اور وہ اپنے شاگردوں میں سے کئی شاگردوں کے حوالے سے کہتے بھی ہیں، اور ان کو بلکہ ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہاں جو یہ کہا جائے، کبھی تو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے استاد کہتے ہیں نا کہ یار یہ پڑھنے شروع ہو جائے یا اس طور پہ ہیں، لیکن یہاں اتنے بڑے بڑے اکابرین اور بھی ان کے شاگرد ہیں، لیکن بطور خاص صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا تذکرہ.
صدر الشریعہ کا جو انداز تعلیم رہا ہے نا، پڑھنے کا،
سیکھنے کا،
تو وہ اتنا یعنی علم سے محبت. آپ کے والد، آپ کے دادا یہ علم طب کے ماہر، مشہور اپنے علاقے میں، مشہور حکمت میں بہت مشہور تھے، لیکن صدر الشریعہ کا اللہ تبارک و تعالی نے قلبی میلان علم دین کی طرف کر دیا تھا، اور علم دین کی طرف جو آپ کا میلان ہوا، ذاتی شوق، ذاتی ذوق، تو ایک فطری طور پہ جب کسی چیز کی آدمی کو طلب ہوتی ہے اور اس کا آدمی کو احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقت کی بھی قدر کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، اور جو مقصد وہ لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی جامعہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، تو اپنے مقصد کو ضائع نہیں کرتا. تو صدر الشریعہ نے اپنا اوڑھنا بچھونا علم دین کے حصول کو چونکہ کر لیا تھا، اور آگے چل کے آپ کی یہی علم دین سے محبت نے آپ کو صدر الشریعہ جیسے القاب سے بھی نوازا.
ماشاءاللہ. میں چاہوں گا مفتی صاحب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اساتذہ ہیں، اور آپ جب کسی کے متعدد اساتذہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سفر بھی اتنے رہے، ان کا جانا بھی اتنا رہا، مختلف جگہوں پر ان کا جانا رہا، تو آپ کے اساتذہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں کہ ابھی مفتی جمیل صاحب نے کچھ باتیں بیان فرمائی، میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کی اور ڈیٹیل کرتا ہوں کہ درس نظامی میں دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، ایک علم معقولی کہلاتے ہیں، یہ وہ علوم ہوتے ہیں کہ جن میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو عالی کہلاتے ہیں، یعنی اعلیٰ کہلاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ فنون ہوتے ہیں، ان کا تعلق قرآن و حدیث کو سیکھنے سے ہوتا ہے، جیسے بلاغت کا علم ہو گیا، منطق کا علم ہو گیا، علم کلام ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، نحو ہو گیا، صرف ہو گیا، یہ سارے علوم جو ہے علوم عقلی کہلاتے ہیں، عقلیہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے علوم
سبب بنتے ہیں آگے،
آگے چل کے سبب بنتے ہیں، دوسرا علوم نقلیہ کہلاتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، یہ علوم نقلیہ ہیں۔ ہندوستان کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ، علم کلام، ان چیزوں میں جو اس زمانے کے اندر یوں کہہ لیں کہ ریاست علمی ختم ہوتی تھی، وہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات پر ہوتی تھی کہ آپ اپنے زمانے کے امام علم منطق تھے، جس کو بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور ان کے جو جلیل القدر طلبہ تھے ان میں مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی تھے، یعنی وہ براہ راست مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی ان کے شاگرد رہے اور ان سے سارے علوم عقلیہ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی پیدل سفر کر کے اس زمانے کے اندر، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ریل گاڑی بھی ہوتی تھی تو ہر ایک اس میں سفر کر سکے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ آپ نے پیدل چل کر اپنے استاد کے علاقے یعنی مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچے اور ان سے تمام علوم آپ نے حاصل کیے۔ یہ عام طور پہ موقوف علیہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے، یعنی آج کل جیسے ساتواں سال ہوتا ہے، ساتواں درجہ ہوتا ہے، تو اس میں آ کے جو کتابیں ہوتی ہیں علم منطق کی، فلسفے کی، اصول فقہ کی، یہ ساری کی ساری کتابیں جتنی پڑھانی ہوتی ہے پڑھا دی جاتی ہیں۔ اب جو آٹھواں سال ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دور حدیث کا، جس میں فقط حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن دور حدیث کے اندر یہ چھ جو کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی ان کا ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں تو بہرحال ایک سال کا یہ دور حدیث ہوتا ہے، اس زمانے میں تو 16 سال کا درس نظامی ہوا کرتا تھا،
پورا درس نظامی،
پورے درس
نظامی، ہمارے ابھی 8 سال ہے، کہیں 6 سال ہے،
تو وہاں یہ 16 سال کا ہوتا تھا اور یہ لوگ پوری پوری سیاہ ستہ پڑھتے تھے، پوری پوری کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ والے علوم جب حاصل کر لیے جن کو جو علوم عقلیہ کہلاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے استاذ مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا کہ آپ اب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، دورہ حدیث کرنے کے لیے آپ مولانا محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں چلے جائیں۔ یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے اساتذہ جب ایک حد تک پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے تلامذہ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اب انہوں نے آگے کا علم کہاں جا کے حاصل کرنا ہے، اور استاذ ظاہر ہے کہ اپنے طالب علم کو اسی جگہ پر بھیجے گا جو اعلیٰ و عرفہ ہوگی۔
بالکل۔
تو وہ گئے مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وسیع مسورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کو بخاری شریف زبانی یاد تھی اور آپ نے سنن نسائی کے حواشی لکھے ہیں، آپ نے تحتاوی شریف کے اوپر عربی زبان میں جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہے، اسی طرح آپ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب منیت المصلی کے اوپر ایک تاریخ کی ہے التاریق المجلی کے نام سے، جس میں آپ نے علوم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، اور آپ کے کئی رسائل، کئی کتابیں علم حدیث کے حوالے سے بالخصوص موجود ہیں۔ اب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر جب علمی صلاحیتیں دیکھتے ہیں تو اگر کسی جگہ سفر پر بھی جاتے تو ساتھ لے کے جاتے تھے صدر الشریعہ کو، اور وہاں بھی پڑھایا کرتے تھے، اور صدر الشریعہ کی جمعہ کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، وہ جمعے کے دن بھی جا کے وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے۔ وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک حدیث پڑھائی ہے، اور آپ کے شاگردوں میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور فقہ حنفی کے دلائل کے اوپر آپ نے صحیح البہاری کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا مقام ہے، لیکن آپ صدر الشریعہ کا انداز دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں کہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا۔
واہ واہ، کیا بات ہے۔
شاگرد ملا بڑھاپے کے اندر تو ایک ملا یہ، حالانکہ پڑھنے والے دوسرے بھی تھے اور یقیناً وہ زمانہ علمی زمانہ تھا، لیکن یہ ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے اور ان کی اہمیت کو سامنے بیان کرنا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. یہاں دو مثالیں میں وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کروں. ایک تو بہار شریعت، اگر آپ بہار شریعت کو اٹھا کر دیکھیں تو بہار شریعت کے ہر باب سے پہلے نماز کا باب شروع ہوگا، طہارت کا باب شروع ہوگا، پھر اس طرح زکات کا باب شروع ہوگا، روزے کا باب شروع ہوگا، آخر تک جتنے بھی چیپٹر چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر چیپٹر سے پہلے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کرتے
ہیں.
حنفی کی تائید میں، تائید کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کو آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے جلیل القدر محدث ہونے کی دلیل.
کیا بات ہے.
اسی طرح آپ نے تحتاوی شریف جو شرح مانی الآثار کہلاتی ہے اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا جو اب چار جلدوں کے اندر شائع ہو رہا ہے اور صرف آپ نے اس کے چوتھائی حصے کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، تو یہ آپ کا علم حدیث میں مقام تھا. اسی طرح ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ سوال ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مثل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل. اس پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حدیث کے دریا بہا کر رکھ دیے. مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ اپنے زمانے کے امام بخاری تھے
رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ کا ایک تو حافظہ مضبوط، پھر آپ کا علمی شوق غذیہ بالعلم والادب، اور آپ کی تو نشو نما ہی علم و ادب کے ساتھ ہوئی تھی. وارث صاحب، دادا صاحب، پر دادا، یہ سارے کے سارے جہاں علم طب کے اندر مہارت رکھتے تھے تو علوم شریعہ کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے. تو یوں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے اساتذہ کا یوں کہہ لیں کہ مجموعہ لے کے، ان کا نچوڑ لے کے سب کچھ وہ آگے بڑھے ہیں. یہاں ایک بہت پیاری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ امام لیس بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ افقہ من مالک، کہ وہ امام مالک سے بڑھ کر فقی تھے، یعنی علم فقہ جو ہے مسائل شریعہ کا علم امام لیس بن سعد جو ہیں وہ امام مالک سے زیادہ جانتے تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا.
اچھا.
امام مالک کی فقہ آگے بڑھی، ان کے مقلدین موجود ہیں، امام لیس بن سعد کی کوئی شاگرد موجود نہیں ہے، ان کی فقہ آگے نہیں بڑھی، مسائل اتنے آگے نہیں بڑھے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو آگے بڑھایا ہی نہیں. لیکن صدر الشریعہ کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے جہاں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ علوم عقلیہ کو آگے بڑھایا، تو دوسری طرف محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم نقلیہ کو آگے کی طرف بڑھایا. یہ آگے چل کے گفتگو آتی ہے کہ پاک و ہند کے اندر جو جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سارے کے سارے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بنتے ہیں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. جمیل صاحب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے ہم یہ تو ابھی سنا کہ ان کے اساتذہ جو ان کا پڑھنے کا یہ ایک انداز تھا، اور اساتذہ بھی گویا کہ فخر کریں، میں تو یہ کہوں کہ ہونا یہی چاہیے، طالب علم کا ایک معیار یہی ہے، آئیڈیل معیار یہی ہونا چاہیے کہ اساتذہ اپنے شاگردوں پر وہ فخر کریں کہ واقعی انہوں نے ہم سے پڑھا ہے. ہر طالب علم کو، سننے والے کو بھی، کتنے ایسے ہوں گے جو درس نامے بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم بطور خاص یہاں پہ دینی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں اور دینی طلباء کی بات کر رہے ہیں، تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ایک طرح کا کچھ سالوں کے لیے، اگرچہ آج کے دور میں 8 سال کی درس نظامی ہو چکی ہے. بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں کہ اب اپنے اس وقت لکھا ہے کہ 15 سال کی ہے، اور اب کیا ہے یہ درس نظامی؟
علم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے
جی،
یعنی کوئی درس نظامی کر کے یہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا تو یہ اس کی خام خالی ہے.
اللہ،
اس زمانے کے اعتبار سے یہاں چھوٹا سا واقعہ کروں کہ صدر الشریعہ جب 16 سال علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں واپس پہنچے تو اپنے امام صاحب کے پاس آئے. اب امام صاحب چاہے وہ کچھ بھی ہوں، علاقے میں انہی کا مرتبہ ہوتا ہے. تو صدر الشریعہ ان کے پاس گئے اور سلام دعا ہوئی تو پوچھا کہ بیٹا، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں تھے اتنے عرصے سے؟
وہ امام صاحب بڑی عمر،
امام صاحب بڑی عمر کے تھے، بیٹا کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ تو کہا کہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، 16 سال میں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھا بیٹا تم نے؟ میں نے دو رکعتیں نماز سیکھی.
اللہ اکبر.
تو انہوں نے کہا کہ 16 سال میں دو رکعتیں سیکھی ہیں, مجھ سے آ کے سیکھ لیتے, میں 16 منٹ میں سکھا دیتا تمہیں یہ دو رکعتیں. تو صدر الشریعہ نے فرمایا کہ 16 سال کے عرصے میں یہ دو رکعتیں جو میں نے سیکھی ہیں اس میں میں نے 18,000 مسائل,
اللہ
18,000 مسائل میں نے سیکھے ہیں
جو نماز سے متعلق ہیں. اب وہ نماز کے اندر طہارت سب چیزیں دیگر,
یہ اب دیکھیں, یہ پھر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر اس پر آپ جائیں تو پوری کی پوری فقہ کو آپ ان دو رکعتوں کے اوپر لا سکتے ہیں.
کیا بات ہے,
اس کے جو مسائل قلبیاں ہیں, حلال و حرام کے مسائل ہیں, پھر آپ سبھی کو ان پہ لے آئیں. یہ دقت نظری تھی کیونکہ صدر الشریعہ نے جب بحر شریعت لکھی, 17 حصے لکھے, تو آپ کا ارادہ یہ تھا جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں فقہ کے سارے مسائل جو ہمارے مسائل درپیش آتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہوتے ہیں, کاروبار کے مسائل, نکاح طلاق کے مسائل, اس کے بعد آپ کا ارادہ تھا کہ 20 حصوں کے اندر آپ جو دل کی صفائی کے جو تصوف کے ابواب کہلاتے ہیں ان کے اوپر کتاب لکھیں, تو وہ سارے کے سارے ان دو رکعتوں کے اندر آ جاتے ہیں. امیر اہل سنت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ درس نظامی کرنے کا, علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی عبادت ٹھیک ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی اگر علم حاصل کرے گا تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک,
عبادت ٹھیک ہو جائے.
وہ کیا فرما رہے ہیں, 18,000 مسائل
ہمیں, 18,000
دو رکعتوں کے اندر ہمیں کون سے وہ یاد ہوں گے. اصل یہ ہے کہ وہی ان کی دقت نظری, ورنہ جو عمومی مسائل ہیں جن کے ذریعے نماز ظاہری اعتبار سے ٹھیک ہو جائے اور فرض ہمارا اتر جائے وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں,
وہ بھی درجنوں سینکڑوں اس طرح کے جس کے اندر ظاہری بھی. اب جن کو 18,000 دو رکعتوں سے متعلق وہ یاد ہوں تو پھر ان کی کتاب کو عالم بنانے والی کتاب کیوں نہیں کہا جائے گا. ان کی کتاب کا یہ ٹائٹل ہی ہے بحر شریعت, کیا کہیں گے. میں آپ کا اس جملے پر آپ سے کچھ کمنٹس لوں گا کہ یہ ان کی کتاب پر ٹائٹل ہے خاص, عالم بنانے والی کتاب.
کوئی حرج نہیں ہے اس میں عالم بنانے والی کتاب کہنے میں. عالم بنانے والی کتاب سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کے مسائل کو بندہ اچھی طریقے سے سمجھ لے, جان لے, پڑھ لے, اور جو نہ سمجھنے آنے والے ہیں وہ اساتذہ سے سیکھ لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عالم بننے کے لیے درس نظامی شرط ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام علی مرضوان نے کون سا درس نظامی کیا, تابعین نے کون سا درس نظامی کیا, وہ
علم ہونا چاہیے.
علم حاصل کرتے تھے, صحابہ سے مسائل سیکھتے تھے, صحابہ کرام علی مرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے. تو یہ مسائل کو سیکھ سیکھ کر, مسائل کو جان جان کر یہ لوگ عالم بنتے رہے. تو اگر بحر شریعت کے مسائل کو کسی نے اچھی طریقے سے کسی استاد سے سیکھ لیا تو بہت بڑا عالم بن جائے گا وہ. تو پھر عالم بنانے والی کتاب کہنے میں حرج کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پہ فرمایا سند کوئی چیز نہیں, بہترے بہترے جو سند والے ہوتے ہیں
بتھیرے,
تو وہ بہت سارے جو ہیں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا. ہم خود دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, ٹی وی تک پر آ جاتے ہیں, مسائل کے چھکے چوکے بیان کر رہے ہوتے ہیں, درس نظامی کیا ہوا ہوتا ہے.
اور آج کل تو ٹی وی نہ کوئی, آپ خود ہی سوشل میڈیا اپنا موبائل اٹھائیں اور چل دو لگ جائیں.
اس کے باوجود وہ عالم نہیں بنتے, لیکن علم کے ذریعے بندہ عالم بنتا ہے. تو صدر الشریعہ کی کتاب جو ہے اگر کسی نے اچھی طریقے سے پڑھ لی, سمجھ لی, ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مسائل شریعہ ہوتے ہیں اس میں بندہ علماء کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے.
بالکل, اس کو سمجھنے میں بھی رہے گا,
بالکل رہے گا
کتاب کو,
لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم بنانے والی کتاب نہیں. یقیناً عالم بنانے والی کتاب ہے کہ اگر اسی کتاب کو اچھی طرح سے کوئی شخص سمجھ لے, پڑھ لے اور اس کے مسائل کو یاد کر لے, بہت بڑا عالم بن جائے گا. ہم نے جو فرض علوم کیا تھا,
جی جی,
60 ہمارے سلسلے ہوئے تھے,
جی جی,
جس میں ہم نے تمام کے تمام جو ابواب تھے اسے گھیرنے کی کوشش کی تھی, تو اس کا اکثر حصہ کہاں تھا,
یاد تھا تقریبا
بحر شریعت کے اندر موجود تھا, اور اس میں سے بہت ساری باتیں تو ہم بیان ہی نہیں کر پائے تھے. تو اتنا بڑا علم اس کے ذریعے سے پھیلتا ہے.
حضرت کافی دیر ہو گئی ہے, اور بلکہ میں چاہوں گا آپ کی تدریس پہ جب کچھ جو بھی کہنا چاہیں فرمائیں.
صدر الشریعہ کی جو کتاب بحر شریعت ہے, یہ بحر شریعت کتنے مسائل پر مشتمل ہے,
بارشید میں
کتنے مسائل ہیں, تو 11,613 مسائل.
یعنی ان کو دو رکعت سے متعلق اگر 18,000 تھے تو لکھے اس میں بھی 11,000 ہے. ابھی
11,613 مسائل بحر شریعت کے 20 حصوں میں لکھے گئے ہیں.
20 حصوں میں کتنے حصے کل 17 ان کے.
صدر الشریعہ نے اپنی جو حیات مبارکہ میں بحر شریعت کے جو حصے لکھے ہیں وہ 17 حصے مکمل تھے, 18واں حصہ شروع آپ نے فرمایا تھا. تو پھر آپ کی طبیعت کا بھی ناسازی تھا, اور اس طرح کہ آپ کو مسلسل جو صدمات کا ایک سلسلہ رہا, گھر میں آپ کے خاندان میں قریبی افراد جیسے بیٹے بیٹیاں پوتے اس طرح آپ کے کئی اموات کا صدمہ اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی بینائی کا بھی ضعف آپ پر طاری ہو چکا تھا، تو صدر الشریعہ مزید آگے نہ لکھ سکے، لیکن آپ نے وصیت ضرور فرمائی کہ میرے تلامیزہ میں سے، میرے جو شاگرد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طریقے کار کے مطابق یہ بقایا جو میرا مواد رہ گیا ہے اس کی تکمیل کرے، تو الحمدللہ صدر الشریعہ کے شاگردوں نے آپ کے شاگردی کا حق ادا کیا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اسی اسلوب کے مطابق بہار شریعت کے مزید 18, 19, 20 میں حصے کو مکمل کیا۔ تو اب یہ جو بہار شریعت ہے وہ 20 حصوں پر یوں مکمل ہو چکی، 11613 مسائل، اس کے اندر جو احادیث کریمہ ہیں 2628 احادیث کریمہ ہیں، اور صدر الشریعہ کا یہ بھی طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی باب قائم کرتے ہیں تو قرآنی آیات سے بھی ان ابواب کا آغاز کرتے ہیں، تو یوں پوری بہاری شریعت میں جو آیات مذکور ہیں ابواب کے تحت وہ 541 آیات ہیں، تو یوں 541 آیات، 2628 احادیث، 11613 مسائل پر مشتمل یہ فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل حق ہے کہ اس کو اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے، بالخصوص درس نظامی جو مروجہ ہے اس کو جس نے اچھے طریقے سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد بہار شریعت کیا ہے، یہ کتب فقہ کے اندر جو پھیلے ہوئے جزیات فقہ تھے ان سب کو اردو سانچے میں ڈھال لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی طالب علم درس نظامی کی تکمیل کے بعد بہار شریعت کا بالاستیاب مطالعہ کرے اور اس کے جزیات کو یاد کر لے، تو ان جزیات کو یاد کرنے کے بعد یہ ایسا بہترین قسم کا عالم بن سکتا ہے کہ خود شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، اسی طرح مفتی نظام الدین صاحب مصباحی، یہ سب اس بات کو اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو بہار شریعت یہ صدر الشریعہ کے زمانے سے ہی لکھا ہوا آ رہا ہے، عالم بنانے والی کتاب، یہ صدر الشریعہ کے زمانے سے ہی یہ لفظ بہار شریعت پر لکھا ہوا ہے،
یعنی ابھی سے نہیں ہے کوئی، ابھی تھوڑا ہم نے بہت خوبصورت کر کے نمایاں کر کے اور واضح کر کے لکھ دیا۔
یہ واقعی عالم بنانے والی کتاب ہے، اگر میں بالخصوص ان کے تدریس سے بھی تعلق ہے الحمدللہ، تو جو ہم کتاب جیسے فقہ کی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہدایہ پڑھائیں یا قدوری شریف پڑھائیں یا نور الہدیٰ پڑھائیں، تو ہم اپنے طلبہ کو اس بات کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تخصص فی الفقہ میں بھی پڑھنے والے طلبہ کو اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ جو اسباق پڑھائے جائیں گے کتاب میں ان کی اچھے سے تیاری آپ بہار شریعت سے کر کے آئیں گے،
یعنی یہ بھی پڑھیں گے ساتھ،
بالکل آپ یہ ساتھ ساتھ پڑھ کر آئیں، تو اس طرح بہار شریعت کا اگر کوئی بہترین طریقے سے مطالعہ کرے اور اس میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ پھر مستند عالم دین مفتیان کرام سے اگر اس معاملے میں رہنمائی حاصل کرے، تو الحمدللہ اس کو بہار شریعت کے مسائل اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گے، اور مسائل اصل میں عالم کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ دینی رہنمائی کر سکے، تو جس کو جتنے زیادہ جزیات فقہ یاد ہوں گے الحمدللہ وہ اتنا ہی بڑا عالم دین بن کر سامنے آئے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے دار الافتاء اہل سنت میں تخصص فی الفقہ کے جو بالخصوص طلبہ ہوتے ہیں ان کو جو مطالعے کے لیے کتابیں دی جاتی ہیں، تو ان کتابوں میں بہار شریعت کا بالاستیعاب مطالعہ بھی ان کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اب صدر الشریعہ کی تدریس کی طرف ہم آتے ہیں، صدر الشریعہ نے الحمدللہ اپنے زمانے کے بہترین علماء سے، بہترین اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اب علم حاصل ہونے کے بعد اب آپ کے اساتذہ کی نظر کہ جہاں آپ کے اساتذہ نے پڑھایا، اب وہاں اگر کسی مدرس کی ضرورت پڑتی ہے تو صدر الشریعہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہند کا جو صوبہ بہار ہے اس کا ایک علاقہ پٹنہ، وہاں پر ایک اہل سنت کا مدرسہ اہل سنت کے نام سے، ایک بڑی اس کی ایک امتیازی شان تھی، خود محدث سورتی وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ خود وہاں کے صدر مدرس رہ چکے تھے۔ تو اب وہاں جو اس مدرسے کے متولی تھے ان کا نام قاضی عبد الوحید، یہ اس مدرسے کے متولی تھے، اب انہیں پھر کسی صدر مدرس کی حاجت ہوئی کہ جو پورے مدرسے کے نظام کو اچھی طریقے سے سنبھالے، تو انہوں نے پھر وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ آپ کسی اچھے مدرس کا یہاں پر انتخاب کریں، کسی اچھے مدرس کو بھیجیں، تو وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر میں صدر الشریعہ تھے۔ آپ نے اسی مدرسہ اہل سنت پٹنہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ صدر الشریعہ جب اس مدرسے میں پہنچے، اب یہ غور کریں کہ ایک وہ مدرسہ جہاں استاد بھی صدر مدرس رہ چکے ہوں اور وہاں کا علمی مقام بھی ایسا ہو اور دور دور سے طلبہ بھی اس علمی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آئیں، تو عام طور پہ ہوتا ہے نیا مدرس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ ایک عالی شان مدرسہ ہے اور میں وہاں جاؤں گا، نہ جانے کیا ہوگا، طلبہ کے مزاج پہ پورا اتر پاؤں گا یا نہیں۔ صدر الشریعہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور جو آپ کے اساتذہ نے آپ کا انتخاب کیا تو ان کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں۔ تو صدر الشریعہ نے جب مدرسہ اہل سنت پٹنہ میں تدریس کا آغاز کیا، آپ نے علم کے ایسے دریا بہائے کہ تمام طلبہ، وہاں کے اساتذہ، وہ صدر الشریعہ کے پڑھانے کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ صدر الشریعہ کو مدرسے کے تمام معاملات سونپ دیے گئے کہ اب آج آپ یہاں کے صدر مدرس ہیں۔ اور جو مدرسے کے مہتمم اور متولی تھے قاضی عبد الوحید، یہ اہل سنت کا، یہ خود بھی عالم تھے اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ان کے افکار یعنی سوچ و بچار رہا کرتی تھی کہ دینی علوم اہل سنت و جماعت کے اندر اور زیادہ پھیلتے جائیں، اچھے اچھے مدرس ہوں۔ چنانچہ ان کی جو خدمات تھیں اہل سنت کے لیے، ان خدمات کے پیش نظر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، قاضی عبد الوحید صاحب ان سے، اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی محبت انہیں حاصل تھی۔ جب یہ قاضی عبد الوحید صاحب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے خود امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ پٹنہ تشریف لائے، وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ صدر الشریعہ نے پہلی بار امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پٹنہ میں قاضی عبد الوحید صاحب کی عیادت کے موقع پہ صدر الشریعہ نے اعلی حضرت کی زیارت کی، اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں
ماشاءاللہ،
اور اس کے بعد پھر اگلا سفر
اعلی حضرت کی خدمت میں، اور بلکہ کچھ کال لیتے ہیں۔
سلسلہ علم کی باتیں، مرحبا مفتی نکرام کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ سیرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے تو مدنی پھول عطا فرمائے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کا یعنی دامن پکڑنا اور ان کی جو علم کی باتیں ہیں ان کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم ان بزرگوں سے مستفید فیض اور اپنے ایمان اور عشق کی مضبوطی ہم وہ مفتی صاحب کس طرح کر سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگوں کے فیضان سے الحمدللہ ہمیں جہاں علم حاصل ہوتا ہے وہاں عملی طور پر بھی ہمیں کئی چیزیں ایسی، وہ چاہے عشق کے حوالے سے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، ادب و آداب کے حوالے سے، دیگر شریعت پر عمل کس طرح کرنا ہے اس حوالے سے گفتگو ہو، تو واقعی یہ بھی اشخاص، یہ شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ صدر الشریعہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ زندگی میں آپ کی کبھی بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ کیا یعنی کیا شان ہے، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، مصروفیات بھی اپنی جگہ، سب معاملات ہیں، سوائے ایک مرتبہ جب آپ کو شدید بخار ہوا اور اس میں آپ غشی تاری ہوئی اور اس میں آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب جیسے بے ہوش ہوئے تو یہ وقت بے ہوشی والا یہ کچھ زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زور کے وقت ایسا معاملہ ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ جب آپ اپنی حالت کیفیت میں غشی سے باہر آئے تو پوچھا تو آپ کو بتایا کہ زہر کا وقت چلا گیا، تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ان کی سیرت سے ایسی چیزیں یہ اپنے اندر اپنے من میں بٹھانی چاہیے، اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک عام جنرل عوامی طور پر بھی گفتگو کریں، علم کا بھی فیضان ہے، عمل کا بھی فیضان ہے، عشق کا بھی فیضان، الحمدللہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مزید کون
علم کی باتیں، پروگرام کی کیا بات ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بہار شریعت نے عرصے میں یہ مکمل ہوئی، یہ ساری امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں یا کسی اور نے بھی؟ آپ کی مدد فرمائی ہے، رہنمائی فرما دیجئے۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. کیا کہتے ہیں حسان صاحب؟ پہلا تو یہ کہ یہ اکیلے انہوں نے لکھی تھی, کس انداز سے باہر شریعت کے حوالے سے؟ کافی گفتگو ہو چکی ہماری,
گفتگو جمیل بھائی نے بیان کر دی اس حوالے سے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی عام طور پہ یہ لکھتے تھے تعطیلات کے دنوں میں, یعنی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو اس دوران اسے لکھا کرتے تھے اور ایک عرصے تک اسے لکھتے رہے.
اور اس کے کچھ حصے اعلی حضرت نے خود پڑھے.
ہاں بالکل, اس کے جو ابتدائی
تصدیق فرمائی,
اس پہ تصدیق فرمائی اعلی حضرت نے, اور اعلی حضرت نے بڑی خوبصورت تصدیق فرمائی ہے.
اچھا,
یعنی مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو اعظمی اس لیے کہتے ہیں کہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. ان کی پیدائش گھسی میں ہوئی اور وہ جو علاقہ ہے وہ اعظم گڑھ کا علاقہ ہے, تو اس کی نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے اعظمی, امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اعلی حضرت نے جب تقریر لکھی نا, تو اس تقریر پہ آپ نے لکھا کہ امجد علی اعظمی مذہباً مشرباً و مسکناً یا موطناً, اعظمی کے ساتھ لکھا. اب ہم مسکنن کو دیکھیں تو بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں.
اچھا,
اب یہ شاید بات صدر الشریعہ کے بھی حاشیہ خیال میں نہ ہو جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اعظمی مذہباً, یعنی با اعتبار مذہب کے, یعنی جو فقہ ہے جس میں آپ تقلید کرتے ہیں وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی,
امام اعظم,
تو وہ امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعظمی مذہباً, اور آپ چونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے قادری سلسلے کے اندر بیعت ہوئے تھے, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے, تو مشرباً یعنی طریقت کے اعتبار سے آپ غوث اعظم کی طرف منسوب ہوئے تو اعظمی مذہباً, اور مسکناً تو اس اعتبار سے کہ آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے, یا موطناً آپ کا جو وطن تھا وہ اعظم گڑھ تھا.
کیا بات ہے!
تو وہ تقریر جو اعلی حضرت نے لکھی اس پر
اعظم سے اشارہ ملا کر ساری,
یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا کمال تھا.
ماشاءاللہ.
تو امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بہار شریعت کے 17ویں حصے کا بڑا حصہ لکھ لیا تھا, باقی سارا جو ہے پھر ان کے شاگردوں نے اسے آگے بڑھایا ہے.
ماشاءاللہ. دوسری ہماری اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے جب, اور وہ جو ایک حکمت سے پھر آپ اسی طرف ہی آگے اور یہ سلسلہ سب ہوا, وہ جو ایک ابتدائی گفتگو تھی اور کچھ اعلی حضرت کے ایسے کلمات تھے, علم تو آپ نے فرمایا علم دو ہی ہیں, علم طب بھی ہے اور علم دین بھی ہے, اور کچھ خصوصی آپ نے وہ کلمات کہہ کر ان کو علم دین کی طرف راغب رکھا, اور پھر آپ اسی یہیں پہ رہے.
جی, اصل میں ہوا یہ کہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ پٹنہ کے اندر مدرسہ اہل سنت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر پڑھاتے رہے, اور صدر الشریعہ نے جب پڑھانا شروع کیا نا, پہلا دن تھا تو آپ کے امتحان کے لیے اس میں قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بعض بڑے مدرسین بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب جو اہل علم ہیں جو درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں, اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہدایہ شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں جس میں فقہی مسائل ہیں سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر
تقریباً,
اور اس کا جو حصہ ہے وہ تیسرا حصہ وہ خاص طور پر بڑا مشکل, ہاں بیو کا جو چیپٹر ہے وہ مشکل چیپٹر کہلاتا ہے, آسان نہیں ہوتا اس کو پڑھانا اور سمجھانا,
اس کو حل کرنا.
تو صدر الشریعہ پہلے دن بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ہدایہ ثالث کھول کے رکھ دی گئی, تیسرا حصہ کھول کے رکھ دیا گیا ہدایہ کا کہ آپ پڑھائیے اس میں. تو اب بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوں, تو اس وقت تو نحوے میر چھوٹی سی کتاب پڑھاتے ہیں, وہ بھی بندہ پہلی دفعہ پڑھا رہا ہو تو اس کے چھکے چھوٹ جائیں, لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
بارش بن
فی البدی اس کی تقریر شروع کی, اس کی تدریس کرنا شروع کی, تو اساتذہ بھی اش اش کر اٹھے, وہ بھی جھوم اٹھے کہ کیا صدر الشریعہ نے پڑھایا ہے. اور اسی وقت قاضی عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدر تدریس کی جو صدارت تھی وہ ان کے حوالے کر دی کہ آپ پڑھائیں اس کے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے
مخلصین کا دور, اور
بالکل
اساتذہ مخلصین.
عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ ہستی تھے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اور میرے جیسے 10 اور ہونا تو ہندوستان میں بدمذہبی رہے گی نہیں, اتنا وہ ایسا لکھا کرتے تھے, اور یعنی وہ اعلی حضرت کے شیدا تھے, اعلی حضرت کے شیدا تھے. تو उनका इंतकाल हुआ तो इनके इंतकाल के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मदारिस बाज़ ऐसे अफराद के हाथ में आ जाते हैं कि जो अहले इल्म को बहुत तंग करते हैं। तो सदर शरिया के साथ इसी तरह हुआ, जिनके हाथ में आया तो वो मदरसे की कदर करने वाले नहीं थे, सदर शरिया को बहुत तंग किया, आप चले गए वहां से।
अच्छा।
अपने इलाके चले गए, और चूंकि आपको इल्म तिब आपका खानदानी फन था तो आपने इल्म तिब हासिल किया, दो साल तक आप मुसलसल इल्म तिब के अंदर लगे रहे और लोगों का इलाज
करते रहे,
हिकमत करते रहे, हकीम थे आप। तो फिर इसके बाद जो है वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, उनको झटका लगा कि अब जहर वो मोबाइल का दौर तो था नहीं कि उनको फौरी पता चल गया हो कि अमजद अली आजमी साहब क्या कर रहे हैं। तो जब उनके पास पहुंचे तो उनको तो बड़ा सदमा हुआ कि मेरा शागिर्द, जिनके बारे में खुद फरमा रहे हैं कि पढ़ाए तो इन्होंने पढ़ाए, और ये जो है वो पढ़ाना छोड़कर ये जो है वो हिकमत कर रहे हैं, हकीम बने हुए हैं। तो इन्होंने सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत के पास भेजा और आला हजरत को सारा मामला लिखकर भेज दिया कि इस तरह हो गया है। आला हजरत की बारगाह में जब हाजिर हुए सदर शरिया तो आला हजरत ने फरमाया दो महीने तक यहीं रहना, जाना नहीं है। तो वो दो महीने तक सदर शरिया आला हजरत के पास रहे और इल्मी काम करते रहे। फिर इसके बाद जाने की इजाजत चाही कि मैं जाऊं, तो आला हजरत ने पूछा करते क्या हो, तो बताया कि मैं ये हिकमत का काम करता हूँ, हिकमत का यानी हकीम का काम करता हूँ। आला ने फरमाया इल्म तो अच्छा है लेकिन मसला ये कि सुबह सुबह इसमें कारूरा यानी पेशाब देखना पड़ता है कि लोग जो है वो जो हकीम होते हैं वो इसके जरिए भी इलाज करते हैं,
मर्ज
पहचान लेते हैं कि भाई इसको क्या है। तो सदर शरीफ फरमाते हैं कि आला हजरत की करामत थी कि वाकई मुझे जो मर्ज में तलाश करता था, बहुत सारे हकीम इसी तरह तलाश करते हैं, तो मैं भी यही करता था कि सुबह के वक्त जो कारूरा होता था, पेशाब होता था, वो लोगों के जिन्हें जो इलाज के लिए आते थे और बोतल वगैरह के अंदर लेकर आते थे उसको चेक करना होता था कि इनको बीमारी क्या है। तो ये अल्फाज आला हजरत की ऐसी करामत थे कि इसके बाद आपको इस तरीके कार से नफरत हो गई। यहां मैं खूबसूरत बात आपके सामने अर्ज करूं, बड़ी जबरदस्त बात है कि बाज़ औक़ात शुयूख का, बड़े लोगों का एक कलीमा होता है, एक बात होती है और दूसरे की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है,
बिल्कुल।
और जिसकी जिंदगी तब्दील हुई ना तो वो आगे वो काम करता है कि जिसका तसव्वुर उसके उस्ताद ने भी नहीं किया होता। मिसाल के तौर पर चंद मिसालें लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नुमान बिन साबित
सियारत
रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े इमाम हैं आप पूछें तो तकरीबन यहाँ जो बैठे हुए ये सब कहेंगे कि हाँ हमने इमाम आजम का नाम सुना हुआ है, हम हनफी हैं। लेकिन अगर इनमें से पूछा जाए कि इमाम आमिर बिन शराबिल अशाबी कौन है, तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई बता सके कि वो है कौन, यानी जो अहले इल्म नहीं है उनके अलावा कोई मुश्किल ही बता पाएगा। हालांकि ये आमिर बिन शराबिल अशाबी रहमतुल्लाहि तआला वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 500 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की जियारत की है, उनसे मुलाकात की है। फरमाते हैं कि 30 साल हो गए कोई शख्स जो हदीस बयान करता है वो मेरी पहले से सुनी हुई होती है, और आप फरमाते हैं मुझे सबसे कम शेर आते हैं, अशआर मुझे सबसे कम आते हैं,
यानी उसमें इतना नहीं लगे,
अशआर मुझे सबसे कम आते हैं, लेकिन अगर मैं शेर पढ़ना शुरू करूं तो एक महीने तक अशआर पढ़ता रहूंगा और दूसरा शेर दोबारा पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी, इतने अशआर याद थे उनको। तो हदीसें कितनी याद होंगी उनको। ये आमिर बिन शराबिल अशाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिसका इस उम्मत पर एहसान अजीम है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अपनी जवानी में इनकी मजलिस के पास से गुजरा तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, कहा कि मैं बाजार के अंदर आता जाता हूँ, तो आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारे अंदर फकाहत नजर आती है, बेदारी नजर आती है, तुम उलमा की बारगाह में आया जाया करो। इमाम आजम फरमाते हैं कि वका कलिमतुहु फी कल्बी, उनकी जो बात थी उनका जो जुमला था वो मेरे दिल के अंदर वाकई हो गया और मैं इल्म की तरफ लग गया, और फिर वो इमाम आजम बन गए।
क्या बात है,
इमाम अबू हनीफा बन गए।
उनके जिन्होंने तरगीब दी, जो उनके असातिज़ा में से हैं, मेन उस्ताद हैं, और जिन्होंने अपनी एक तरह की विताबी बुजुर्ग हैं, विलायत से उन्होंने ये देख भी लिया कि ये बच्चा क्या पढ़ सकता है,
जहानत देख ली इनके बहुत बड़ा फकीह बनेगा। तो उनको अब सोचें जितने इमाम आजम की पैरवी करने वाले हैं सबका सवाब जो है वो इमाम शाबी को भी जा रहा है,
इमाम शाबी रहमत। और खुद इमाम आजम जब हजरत इमाम अबू यूसुफ इनके यहाँ जाने लगे जाकुल तो क्या फरमाया, फरमाया आते रहो तुम और तुम्हारे घर का खर्चा मैं
उठाऊंगा। इसी तरह हमारे पास جو قرآن کے بعد سب سے بہتر سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے.
بالکل.
تو صحیح بخاری کیسے لکھی گئی؟ پہلے جو کتابیں تھیں اس کے اندر صحیح ضعیف حسن وغیرہ سب حدیثیں ہوتی تھیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کاش تم میں سے کوئی شخص صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب جمع کرے. اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس میں صحیح حدیثیں بھی ہوتی تھیں ضعیف بھی ہوتی تھیں، مختلف کتابوں کے حدیثوں کو جمع کیا جاتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں واقع ہو گئی اور میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا.
کیا بات ہے، کیا
یہ کیا وہ کلمہ؟ تو امام بخاری کی اس طرف ترغیب چلی گئی.
یعنی جو بھی دینی طور پر یا جو بھی بڑے ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، کچھ پیران نظام ہیں یا کچھ خاندان میں بھی بڑے ہوں، بعض اوقات کسی کے بارے میں کچھ ایسا کلمہ کہہ دینا، کچھ ایسی بات کہہ دینا، اچھا کبھی اس چیز کی طرف اندازہ ہی نہیں ہوتا. حسان صاحب آپ، یعنی ایک خطاب ہو رہا ہے، جمعے کا ایک جلسہ ہے، جمعے کی نماز ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کوئی بات کہیں، کوئی
کسی کے دل میں لگ جاتی،
دل میں لگ جاتی، ساری زندگی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے. میرے کو ایک شخص ملا اور اس نے اپنے کچھ وہ بتایا، مدنی ماحول میں میں وابستہ ہوا، داوسا میں یہ وہ، تو پتہ کتنی بات، صرف اتنی بات، یقین کرے کہ میں نے کیا ہوا کرے، وہ امیر علیہ السلام جب نیچے ملاقات کرتے تھے نا، میں ایک دم ملاقات کی تو بس نا ایسے چہرے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے، تو بس میں نے پھر داڑھی کو میں نے نہیں چھیڑا اس کے بعد. یعنی انداز ہی بولے حضرت صاحب نے، ایسے ہی میں نے ملاقات کی، میری اس وقت داڑھی نہیں تھی، تو ملاقات کی، سلام میں نے لیا اور میرے چہرے کو یوں، اور کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اس وقت ایسا موقع بھی نہیں ہوتا عام طور پہ. تو یہ ہوتی ماشاء اللہ.
ایک مثال اور لیں، علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فن رجال، جو اسماء اور رجال کا فن ہوتا ہے، اس کے امام امام شمس الدین زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اسماء اور رجال پر بہت کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ من اہل الاستقراء التام، انہوں نے اسماء اور رجال یعنی افراد کے اوپر، حدیث کے راویوں کے اوپر جو استقراء التام کیا ہوا ہے، یعنی پوری طرح اس کو دیکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ علماء نے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ ان کے سامنے پوری امت کے علماء ایسے جمع کر دیے گئے ہیں جیسے ایک میدان کے اندر ہوں، اور یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کے بارے میں حالات جانتے ہیں. یعنی 50-50 60-60 جلدوں کے اندر انہوں نے علماء کے حالات لکھے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنی مہارت حاصل ہوگی. اب یہ کیسے اس طرف بڑھے؟ ان کے شیخ تھے امام حافظ برزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زہبی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر لکھ رہے تھے، جو وہ بیان کر رہے تھے اس کو لکھ رہے تھے، حدیثیں لکھ رہے تھے. تو امام برزالی نے فقط اتنا ان سے کہا کہ خطو کا یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری جو رائٹنگ ہے نا یہ محدثین کی رائٹنگ کی طرح ہے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات واقع ہو گئی اور میں پھر اسی فن کی طرف آ گیا، اور پھر رجال کے اوپر، اسماء اور رجال کے اوپر جو کتابیں لکھنے والے ہیں اس میں نمایاں ترین ہستی امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
سبحان اللہ
اعلی حضرت امام الشان فرماتے ہیں کہ یہ اس فن کے امام ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک جملہ ہے، ایک بات ہے جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، کہ کلمت تغیرت یغیرت حیات العلماء. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دیکھا کہ یہ صدر الشریعہ ہیں اور انہوں نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، وہ کارنامے انجام دینے ہیں کہ کہیں ان کے شاگرد محدث اعظم پاکستان ہوں گے، تو کہیں ان کے شاگرد جو ہے وہ محدث مبارک پوری بنیں گے، اور انہی کی برکت ہوگی کہ جامعہ اشرفیہ بنے گا، اور انہی کی برکتیں ہوں گی کہ جامعہ رضویہ بنے گا، انہی کی برکتیں ہوں گی کہ پاکستان کے اندر علم حدیث اور علم اصول جو ہیں، شریعت کے اصول عام ہوں گے، اور انہی کی برکت ہوگی کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ علوم عام ہوں گے. تو دیکھ لیا تھا اعلی حضرت نے، اس لیے ان کو اس طرف راغب کیا، اور پھر یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے
کے بعد کیا ہے، جب
پھر وہ تدریس،
دو سال تدریس،
ہاں پھر آئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں اور ہمیشہ کے لیے وہاں کے ہو کر.
اور مدرسین کے ناظرین، یہ کنز الایمان شریف کا بھی جو خزانہ ہمارے پاس ہے، جمیل صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ ترجمہ شریف تو ہے، لیکن اس میں بھی کردار کتنا امجد علی اعظمی صاحب کا ہے.
صدر الشریعہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہستی کو اچھی طریقے سے بھانپ چکے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک برگزیدہ شخص بندے ہیں، اور اس وقت اس امت پہ بہت بڑے انعام ہیں. अल्लाह की नेमत हैं, इनसे जिस कदर हो सके वो इल्मी इस्तिफादा हासिल कर लिया जाए, उम्मत तक आला हज़रत अली रहमा के सीने में जो इल्म का दरिया मौजज़न है वो काश के उम्मत तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो फैलाया जाए। तो चुनाचे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सदरु शरिया ने तकरीबन 18 साल के का ये अरसा आला हज़रत अली रहमा की खिदमत में गुजारा है।
18 साल
तो सदरु शरिया आला हज़रत अली रहमा के जो मुख्तलिफ काम थे उन कामों में सदरु शरिया आला हज़रत के मुआविन रहे। आला हज़रत अली रहमा ने तदरीस के फ़राइज़ इनके ज़िम्मे डाल दिए, मंजर इस्लाम बरेली के तो उस मदरसे की तदरीस कर रहे हैं। इसी ने आला हज़रत की जो किताबें थी उन किताबों के मुसव्वदे को मुबैयज़ा करना, आला हज़रत के जो फतावा आ रहे हैं उन फतावा को आला हज़रत अली रहमा इमला करा रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो यूँ आला हज़रत अली रहमा के ज़रिए उम्मत तक जो कुछ तहरीर आ रही थी सदरु शरिया का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो अब आपकी ख्वाहिश हुई कि कुरान पाक के तराजिम उर्दू जबान में बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, लेकिन कई एक मकामात ऐसे भी नज़र से गुजरे कि जहां तर्जमा करने वाले की या तो वो गलत फहमी का शिकार हुए या तर्जमा का हक अदा ना कर सके, या बाज़ सूरतों में तर्जमे के अल्फाज हैं वो बेअदबी वाले कलिमात में, यानी उर्फ़ो हमारे उर्दू का लबो लहजा अलग है, अरबी का लबो लहजा अलग है, तो तर्जमा करने वाले के वो कलिमात जो हैं वो बेअदबी का भी शायबा रखते हैं। चुनाचे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अली रहमा से इस बात के आपने बेहद इसरार किया कि आप तर्जमे कुरान कर दें। अब आला हज़रत अली रहमा की जो मसरूफियात अपनी, फिर आला हज़रत अली रहमा ने कहा कि अब इसको तर्जमा करेंगे, इसको छपेगा, छपने के अंदर इसकी जो कॉपियाँ होंगी ये किस इसमें सारे जो काम है वो सब बावजू हालत में करने होंगे, काम करने वाले बेवजू इसके कागज़ को नहीं छुएंगे जिसमें छप गया कुरान पाक, फिर उसको तय करना, उसको जिल्द बनाना, तो ये काम इतना मुश्किल है कि ये काम हो नहीं पाएगा। फिर अब तर्जमा भी हो जाएगा, छपे नहीं, तो फिर ये कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत भी और ज़ाय हो, उम्मत को फ़ायदा ना पहुँचे। तो सदरु शरिया ने आला हज़रत अली रहमा की बारगाह में अर्ज़ किया कि हम जो कर सकते हैं वो तो करें, कहीं ऐसा ना हो बाद में फिर हम अफसोस करते रहें, तो अभी यह तर्जमा आप करवाएं। चुनाचे सदरु शरिया
ये आपने अपने ज़िम्मे पे लिया था कि ये जहाँ तक हो सका ये सारे प्रेस के मामलात, यो आगे छपाई के मामलात, इनको सब
यानी ये जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि ये कैसे होगा और शरीयत के दायरे में रहे, कुरान के कलिमात या उन तर्जमे की बेअदबी ना हो, तो सदरु शरी ने अपने जिम्मे लिए कि सब काम इंशाल्लाह आपके बताए हुए तरीके कार के मुताबिक होंगे, आप शुरू करें। चुनाचे आला हज़रत अली रहमा को ये एक आयत पढ़ते पूरी आला हज़रत अली रहमा उसका तर्जमा इरशाद फरमाते। अच्छा, कभी कभी पूरी पूरी कई कई लाइनों पर मुश्तमिल पूरी आयत ये पढ़ते, फिर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अली रहमा उस आयत का तर्जमा इरशाद फरमाते, सदरु शरिया लिखते रहते। और सदरु शरिया के लिखने का जो अंदाज होता था, आला हज़रत जैसे जैसे इरशाद फरमा रहे हैं और सदरु शरिया की स्पीड लिखने की इस अंदाज की होती थी कि आला हज़रत को तर्जमा करवाने में, इमला करवाने में दिक्कत पेश नहीं आती थी। खुद आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि जब दो शख्स, एक वसी अहमद सूरती और ये अमजद अली आज़मी, जब ये मुझसे इमला करवा रहे होते हैं, यानी मैं कुछ कह रहा होता हूँ और ये लिख रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर इल्म जो है वो इल्का हो रहा है, बस ये मेरी जबान से वो अल्फाज निकलते जा रहे हैं, दिल में जो आ रहे हैं और ये लिखते चले जा रहे हैं। तो इस तरह सदरु शरिया ने कंजुल ईमान तर्जमा ये मुकम्मल आपने करवा लिया, और मुकम्मल करवाने के बाद फिर इसकी जो आपने तरतीब, फिर इस पर जो काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सदरु शरिया का इस उम्मत पर एहसान है कि हमें तमाम उर्दू तराजिम में बेहतरीन तर्जमा हर एतबार से सेहत पर मुश्तमिल वो कंजुल ईमान की सूरत में इस उम्मत को हासिल हुआ। तो इसी तरह सदरु शरिया अले रहमा, जब सदरु शरिया का जब आपका विसारे जाहिरी से चंद साल पहले, आपके शागिर्दों ने भी फिर आपके पीछे पड़ गए कि आपने गोया आला हज़रत से कुरान पाक की खिदमत तर्जमा कुरान की सूरत में आपने करवाई है, तो अब हदीस शरीफ की खिदमत भी आप जैसी ही हस्ती करेंगी। तो तहावी शरीफ शरह मानी उल आसार, ये फिके हनफी कि कुतुब अहादीस में बहुत पाए के दर्जे की ये हदीस की किताब है। इसके अंदर कोई भी हदीस शरीफ का कोई बाब कायम होता है तो उसमें अगर अहादीस में कहीं तारुज आ रहा होता है तो इमाम जाफर तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन अहादीस के दरमियान तत्बीक दी है, और तारुज जो पैदा होता है, इतराज़ जो पैदा होता है आपस में, तो वो अल्फाज हदीस के इख्तिलाफ वगैरह को वो बेहतर अंदाज से तत्बीक देते हैं। और यूँ तमाम तर अहादीस जो मुहद्दिसीन की कुतुब में हैं उन सब के एक बेहतर अंदाज से तज़िया करते हैं। तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल नौइयत की है, और आम तौर पे अगर हम देखें तो बुखारी शरीफ की बीसियों शुरुहात अरबी उर्दू जबान में हैं, इस तरह सियाह सित्ता की भी शुरुहात हैं, लेकिन शरह मानी उल आसार की तरफ शारहीन या हाशिया निगार उन हजरात की तवज्जो कम ही रही है। तो ये किताब की इफादियत बहुत ज्यादा है। तो आपके जो खुलाफा, आपके जो शागिर्द हैं, बिलखसूस पांच जो आपके शागिर्द थे, वो सदर शरिया के पीछे मतलब उन्होंने बेहद इसरार किया कि आप इसकी शरह लिखें। तो सदर शरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह शरह मानी उल आसार जिसे बताया गया कि उसका रुबो हिस्सा वो चार जिल्दों पर अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त मतबू हो चुका है, और इतना शानदार तरीके से आपने उसको इमला करवाया, आपके शागिर्दों ने आपसे लिखा। तो यूं आला हज़रत अली रहमा की खिदमत में सदरु शरिया ने तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की अर्ज की, और सदरु शरिया से आपके शागिर्दों ने शरह मानी उल आसार के हाशिया जिसका नाम कशफुल अस्तार अन शरही मानी उल आसार है, तो इस नाम से तर्जमा जो हाशिया था वो एक बेहतरीन हाशिया है जिसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें जो इमाम तहावी अलैह रहमा दो अहादीस के दरमियान अगर तदबीक देते हैं, सदरु शरिया अपने हाशिए के अंदर मजीद उसमें और अहादीस वगैरह के जरिए तायद करते हैं इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरह अकली दलाइल अगर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह अहादीस के दरमियान तदबीक देते हैं, फिर अकली दलाइल के जरिए भी उस तदबीक को साबित करते हैं, मजीद सदरु शरिया और ज़्यादा इनकी तायद कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाशिया बड़ी लाजवाब और नादिर ये हाशिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी जो पढ़ने वाले हमारे तलबा बिलखसूस जो शरह मानी उल आसार पढ़ते हैं तो वो इसका भी मुताला कर रहे हो।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मदरसा के नाज़रीन आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, हमारा मौजू अगरचे सीरत सदरु शरिया है, अभी हम सिर्फ इल्म के भी वो भी ये नहीं कि हमने उनके इल्म का भी पूरा कोई इहाता एक तरह का समरी तौर पर ही बयान कर दिया हो, कुछ बीच बीच में कुछ खुलासतन हम बातें अर्ज कर रहे हैं। एक दो कॉल आपके लेते हैं फिर गुफ्तगू मुझे जारी करें।
मेरा नाम मना सत्तारी है, कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सदरु शरिया अलैह रहमा की और कौन कौन सी किताबें हैं बहार शरीयत के अलावा?
बहार शरीयत के अलावा खास एक तो अभी हदीस के हवाले से जिक्र की, क्या कहेंगे आसान साहब
जी? इसके अलावा आपकी जो मशहूर किताब है वो फतावा अमजदिया है, यानी चार
कायदा जिसमें
चार जिल्दों में आपके फतावा हैं, तो वो आपके जमा किए गए हैं। इसी तरह सदरु शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुनूत नाजिला एक पढ़ी जाती है, उस हवाले से आपने एक किताब तहरीर फरमाई थी, यूं ही
तहकीकुल कामिल,
तहकीकुल कामिल के नाम से। और इसी तरह जब मुंबई के अंदर या किसी और इलाके के अंदर रास्ते के लिए मस्जिद को शहीद करने का मामला पेश आया था तो बाज़ उलमा की के ऊपर तंबी करते हुए सदरु शरिया ने जामिउल जुज़ियात के नाम से एक रिसाला ये तहरीर फरमाया था। इसी तरह क्योंकि सदरु शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जमाने के अंदर कायदे मुख्तलिफ लिखे गए थे समझाने के लिए बच्चों को, हुरूफ तहज्जी बताने के लिए, तो बाज कायदे ऐसे थे कि जिनमें जानदारों की तस्वीर बनी हुई थी और वो हिंदुस्तान के अंदर राइज हो रहे थे, तो फिर सदरु शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक कायदा लिखा था जो बगैर तस्वीरों के था और आसानी के साथ बच्चों को उसके जरिए से उर्दू सिखाई जा सकती थी। तो यूं मुख्तलिफ किताबें सदरु शरिया रहमतुल्लाहि तआला ने तहरीर फरमाई हैं। अभी बेरूत से एक किताब छपी है फतावा तुमुरताशी के नाम से, दो जिल्दों के अंदर। तो सदरु शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आला हजरत ने जो आपको मुकर्रर किया था कुतुब छापने के लिए, तो बहुत अरसा पहले तहकीक के साथ इस किताब को आप छाप चुके थे, ये दूसरे बुजुर्गों की, लेकिन सदरु शरिया ने उसके ऊपर तहकीक फरमाई थी।
माशाल्लाह,
ये मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं।
और ये भी कहें कि ये तो है, साथ साथ आप दूसरी किताबों के लिए कितने मुआविन बने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अले रहमा के फतावाजात के हवाले से, आपके तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ को लिखने के हवाले से, और गोया के फिर आपने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था और आला हजरत के ही बस बनकर आप रह गए। مجھے وہ واقعہ بھی کہ آج کل ہم تھوڑا سا اگر دینی طور پر پڑھ لیں, بڑے ہو جائیں, یہ سمجھ جائیں تو پھر کہتے ہیں سب کچھ آ گیا. کیا کہتے ہیں حسان صاحب, جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ کہا اپنے مدرسے کے استادوں کو کہ اپنے وضو صدر الشریعہ کو چیک کراؤ اور یہ ہونا چاہیے, اور مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب آپ نے دارالعلوم والوں کو بھی کچھ چیک کیے تھے, نماز سنی تھی, میرا خیال ہے 2005 یا 2006 کی, آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے, ایسا ہی ہوا تھا.
جی جی,
مفتی قاسم صاحب نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی استاد صاحب نے, تو کیا بات ہے, یہ آپ کو بھی ایک شرف ملا ہے اس طور پر. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کو اپنے وضو چیک کرائیں, اور ساتھ جو ہے نا وہ ان سے کچھ اس طرح, اب اس میں کچھ ایک دو تھے ایسے کہ ہم تو خود پڑھانے والے ہیں, اب ہم وضو چیک کرائیں, اور وہ ناراضگی کا اظہار کیا, اور لیکن کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر باقاعدہ یہ پریکٹیکل ہوا. جی جی, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, بعض کا تو غلطی ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے, نماز میں بیٹھی ہوتی ہے, سن سن کر نماز دیکھ دیکھ کر یہ سیکھی ہوئی ہے, اور ویسے ہی پڑھ کہیں پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے, اور اسی طرح پڑھتے رہے. لازمی کسی کو سنا دینی چاہیے, ایک دفعہ تو سنا ہی دیں, کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ماحول کے اندر باقاعدہ آپ میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی. اب تو آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ اپنے جو فیضان اکیڈمی ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ کہیں بھی ایڈمیشن لے لیں, کچھ کورس کر لیں, شریعت کورس کے نام سے, دیگر طہارت کورس کے نام سے, زکوٰۃ, نماز, اس طرح کی چیزیں ہم بغیر کسی کہیں کہ کوئی شرم جھجک کا معاملہ ہوگا, سب کے سامنے کچھ پوچھیں گے کیا ہم سیکھ پائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. آن لائن کے ذریعے بھی آپ یہ سیکھ سکتے ہیں, کرنا چاہیے, بہرحال اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. حسن صاحب, تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی ان کے حوالے سے کیا کہیں؟
جی یقیناً وہ اس دور کے ایک زبردست عالم دین تھے, اور آپ کی وفات سے, آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے علمی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا خلل واقع ہوا, اور یعنی فقہ اسلامی کے اندر, بالخصوص فقہ حنفی کے اندر, اللہ پاک نے ان کو اس زمانے کے اندر ایک زبردست مہارت عطا فرمائی تھی. عشق رسول آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, اور آپ کو اب ورثے کے اندر گویا کہ یہ چیزیں ملی ہوئی تھیں. آپ رشتے کے اندر اعلی حضرت کے پڑ نواسے بھی بنتے ہیں اور پڑ پوتے بھی بنتے ہیں.
پڑ پوتے
جی, کیونکہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم ہند حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی کے بیٹے تھے, اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی کی بیٹی تھیں. تو اس اعتبار سے مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی ان کے نانا تھے, اور ان کے والد اعلی حضرت اور حامد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی آپ کے دادا تھے, اور اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی ان کے والد. یوں دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے, اور علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے. 5 جلدوں میں ان کے فتاوی تاج الشریعہ موجود ہیں, انگلش میں بھی آپ کے فتاوی موجود ہیں, انگلش زبان کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے, اور عربی زبان کے اندر تو بہت آپ کو مہارت حاصل تھی. یعنی آپ فی البدی نظمیں کہا کرتے تھے عربی زبان میں, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو شروع سے ہی ذہانت, اور پھر یہ کہ آپ جب بریلی شریف میں منظر الاسلام کے اندر پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ اظہر وغیرہ سے وہاں پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے, تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کو اخبار پڑھ کے عربی میں سنایا کرتے تھے. تو اسی وقت سے آپ کی زبان پر عربی یہ مضبوطی کے ساتھ جاری تھی. پھر اس کے بعد آپ 3 سال جامع اظہر میں پڑھ کر آئے, تو اس میں اور آپ کو مہارت حاصل ہوئی, اور جامع اظہر سے آپ فارغ ہوئے تو پھر اظہر نے جو ایوارڈ جاری کیے بعد میں فخر اظہر کے طور پر, کہ جن کو فخر اظہر کہا گیا, تو اس میں سے ایک ایوارڈ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کو بھی دیا گیا تھا. تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے, اور حدیث کے اندر, فقہ کے اندر, تفسیر کے اندر اللہ پاک نے بڑا بلکہ آپ کو دیا تھا, اور ان کی ذات یقیناً اہل سنت کے لیے ایک سرمایہ تھی, اور ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ ہمارے درمیان پیدا ہوا. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان کے جانے پر, دنیا سے پردہ فرمانے پر, ان کے جو خاندان والے تھے, بالخصوص منانی میاں سے تعزیت بھی کی تھی اور پھر آپ نے تمام کے تمام جامعات میں مدارس میں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تاج و شریعہ کے لیے قرآن خوانی یہ کی جائے گی. اللہ رب العزت جل و علا تاج و شریعہ کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ پاک مزید بلند فرمائے.
ماشاءاللہ. مدنی چین کے ناظرین, بزرگوں کو, اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اسال ثواب کے ذریعے سے بھی جو ان کی باتیں ہمیں پتہ چلے ان کا علمی طور پر فیضان بھی حاصل کریں, ساتھ ساتھ عمل کے حوالے سے بھی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ہمیں ان کی یہ سیرت کو بھی اپنے اندر اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے. مدنی چینل الحمدللہ یہی مدنی چینل کی ایک کوشش ہے, بزرگوں کی سیرت آپ تک, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز, شریعت مطہرہ کے احکامات, مسائل مختلف انداز سے, مقصد وہی ہے کہ ہم دین کی طرف راغب رہیں, علم دین ہم سیکھتے رہیں اور اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے
گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.